آیت نمبر 51 سے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجئے، بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا۔ وَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا۔ تین آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی بار گزرا، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ موسیٰ کا لفظ میشا سے ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، می پانی کو کہتے ہیں اور شا درخت کو کہتے ہیں، تو ایک گمان کیا جاتا ہے کہ ان کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا، کیونکہ یہ پانی سے نکلے تھے۔ پیچھے واقعہ پڑھ چکے کہ فرعون کے محل کے پاس ہی آ کے ان کا وہ پنکھوڑا رک گیا تھا، وہ سوٹ کیس، وہ صندوق جس کے اندر ان کی ماں نے ان کو رکھا تھا۔ تو بہرحال وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور کتاب میں بیان کیجئے کون تھے وہ۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ مخلص تھے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، اور یہاں لفظ ہے مخلص۔ مخلصن کا لفظ مانا تو خلص سے ہے، لیکن یہ مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مختارن، چاروں لفظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں، رسالت اور پیغمبری کے لیے جن کو چنا۔ اسی طرح پسندیدہ رسول، پسندیدہ شخص، رسول بھیجے ہوئے کے معنوں میں، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا، وحی الہی کی خبر دینے والا۔ اور مخلص کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت آتی ہے کہ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مخلص کون ہوتا ہے، تو کہا کہ جو نیک کام کرے اور اس کے لیے تعریف نہ چاہے۔ اور بات بھی واضح ہے کہ خالص وہی ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تبھی تو دل باہر کی گندگیوں سے پاک ہوگا اور انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پورے کا پورا پیش کرے گا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول اور نبی بھی تھے۔ پیچھے دیکھیے کہ یہ بات نہیں آئی حضرت موسیٰ کے ساتھ، کیوں آئی؟ کیونکہ ان کو کتاب ملی تھی، آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، شخصیت بہت اعلیٰ تھی، قداور تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں میں بھی بہت ڈالا، لیکن پھر اس کے بعد آپ کے درجے بھی بہت بلند کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی جا رہی ہے کہ اگر مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے بہت ستایا تھا، اور یہ ستایا جانا ہی اصل میں اس چیز کی دلیل بنتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ کیا کیا ان کے ساتھ؟ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، ہم نے ان کو کوہ طور کی دائیں جانب پکارا۔ یہ کب پکارا؟ جب شعیب علیہ السلام کے پاس سے 10 سال پورے کرنے کے بعد مدین سے مصر آ رہے تھے، راستے میں یہ آواز آئی تھی کوہ طور کے پاس سے، بیت المقدس میں جو جگہ ہے، اگر مدین سے مصر آئیں تو دائیں طرف ہی یہ چیز آتی ہے، اس لیے یہاں طور الایمن کا لفظ آیا۔ ایمن یمن سے، یمن یمنا، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو راز کی باتیں کرنے کے لیے اپنا قرب عطا کیا۔ نجیہ کا لفظ نجوہ سے ہے، نون جیم وا، نجوہ کہتے ہیں محفل کو۔ آگے آپ پڑھیں گے سورۃ ممتحنہ میں یہ کون سے قرب کی بات تھی اور کہاں اللہ نے بلایا۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے اسے راز کی بات کہنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا، دوسرے اس کا معنی کیا گیا کہ ہم نے راز کی بات کہہ کر اسے اپنا مقرب بنا لیا، اور تیسرا یہ بھی مانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور انہوں نے قلم چلنے کی آواز سنی جو لوحے محفوظ پر چلتی ہے. یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگوں سے ہم تک پہنچتی ہے. کوئی بھی قرب ہو, جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کو اپنا قرب بتا کرتا ہے. ظاہری قرب سے زیادہ ایک مائیت کا قرب ہوتا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہوتا تھا. یہ تو بات واقعی ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی تھی, کیونکہ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ قربت کو محسوس کرتا ہے. ہم ان باتوں کو بس اس طرح پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے ساتھ ایسا ہوا, لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو کہاں مالک کائنات, اس اتنی پیاری بڑی دنیا کا مالک, اور کہاں ایک زمین کے انسان کو اٹھا کر اپنے قریب کر لے. یہ قرب اللہ کی رحمت سے ملتا ہے, لیکن اس قرب سے پہلے, اس رحمت سے پہلے آزمائشوں کی بہت لمبی منزل طے کرنی پڑتی ہے. سورہ قصص میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے آزمائے گئے, بلکہ سورہ طہٰ میں بھی آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. تو کبھی بھی اگر انسان بلند عزم رکھے, بڑی بڑی دعائیں کرے, تو پھر بڑی بڑی قربانیوں کے لیے بھی تیار رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں پیدا کیا کہ جب لوگ ان کی جان کے دشمن تھے. باقی نبیوں کی مخالفت تو شروع ہوئی جب انہوں نے نبوت کی بات کی, لیکن موسیٰ علیہ السلام ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزمائے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے اس کام کے لیے تیار کر دیا جو بڑے ہو کے انہوں نے کرنا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام کی آمد کا تو ایک ہی مقصد تھا, اپنی قوموں کو ان چیزوں سے الگ کرنا, شرک سے اور نافرمانیوں سے دور کرنا. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے مقصد دیے تھے, ایک تو بنی اسرائیل کو آزاد کروانا, اور دوسرا تورات دینی, جس کی روشنی میں لوگ پھر اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بنا سکے. اور یہ بات وہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے, اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلے نہیں دی. اور جب ان کو کہا تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا مانگ لی, جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا. حضرت ہارون جو تھے موسیٰ کے بھائی تھے, عمر میں 3 سال بڑے تھے, پرہیزگار انسان تھے, موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ فصیح اللسان تھے, اچھی طرح بات کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس جائے, اسے راہ راست کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کریں, تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما. سورۃ طہٰ میں آپ پڑھیں گے, اور یہی کہا تھا وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, کہ اللہ مجھے میرے گھر میں سے ایک وزیر, وزیر کہتے ہیں وزر سے, بوجھ اٹھانے والا, کہ اس عظیم ذمہ داری میں مجھے میرے گھر سے ایک مددگار کر دے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سن لی, اور اس طرح پھر ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی. اور روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ بابرکت اور فائدہ مند ثابت ہوئے اپنے بھائی کے لیے, کیونکہ کسی اور انسان کو اپنے بھائی کی وجہ سے نبوت نہیں ملی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے پھر وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو یہاں ان کا قصہ بہت ہی مختصر بیان ہوا, ہم بھی اس کو یہیں رکھتے ہیں, کیونکہ سورۃ طہٰ میں پھر مزید تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالی انہی کے بارے میں, اور وہاں ہم دیکھیں گے اگلے نبی جن کا ذکر آتا ہے وہ کون ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ, اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. کون تھے وہ؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے. کیا خوبیاں تھیں ان کی؟ اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے, اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، انہی کا لقب ذبیح اللہ تھا۔ یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام صرف نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں ہی عرب کی سنگلاخ زمین پر چھوڑ دیا گیا۔ سورۃ ابراہیم کی آیت 37 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اسی لیے ان کو ایک خاص ماحول میں پروان چڑھایا گیا۔ ان کی نسل سے ہی پھر بالآخر قریش میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان کی خوبیوں پہ اگر نگاہ ڈالیں تو پہلی خوبی ہے صادق الوعد، وعدے کے سچے۔ یہ کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے وعدے کرتا ہے، اور دوسرے درجے پہ پھر بندوں سے وعدے کرتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ رب کے ساتھ بھی وعدہ نبھاتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی وعدے نبھاتا ہے۔ اور ان کی سچائی تو اس سے پتہ چلتی ہے کہ بچپن میں ہی باپ نے جب گردن پہ چھری چلانے کی بات کی تو یہ جان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے معاملے میں بھی وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ کر سکے اور ایسی اطاعت کا مظاہرہ کیا کہ جیسے بیٹا ہونے کا وعدہ بھی پورا ہو جائے اور بندہ ہونے کا وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تیسری خوبی ان کی، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور ساتھ ہی اگلا حکم والزکاۃ اور زکوٰۃ کا دیتے تھے۔ یہ بات بڑی خوبصورت ہے، صرف خود ہی نہیں پڑھتے بلکہ اپنے بچوں کو بھی حکم دیتے تھے اور گھر والوں کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے، پہلے اپنی ذات، پھر گھر والے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے پھر قریب والے اور پھر دور والے۔ ہر نبی اور نیک انسان کا یہی شعار رہا۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایسے اہم ارکان ہیں جو ہر دور میں رہے۔ اس کی شکل و صورت تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی دور میں یہ الگ نہیں کیے گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا آج یہ خوبی ہمارے اندر ہے؟ کیا گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی شوق دلاتے ہیں؟ اب اس بات کو سنتے ہی ہمارے سامنے بہت سارے عذر اور بہت کچھ آ سکتا ہے، کیا کریں، کوئی سنتا نہیں، مانتا نہیں۔ اب دیکھیے کہ ماں ہونے کے ناطے اگر ہر ماں اپنے بچوں کو فوکس کر لے، جو اس کی گود میں ہیں، جو جس ایج پہ ہے اس کو اسی کے مطابق ٹریٹ کرنا شروع کر دیجئے، خود بخود اصلاح ہوگی۔ اور سب سے پہلے تو ماں کی اپنی زندگی ایک مثال ہوگی، باپ کی زندگی ایک مثال ہوگی، اور اگر اپنی ذات میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر لفظوں میں زیادہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اس چیز کی اہمیت کا احساس دلایا گیا۔ مثلا سورۃ منافقون میں آتا ہے، کھو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ بہت حرص ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارک تھی، آپ اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے کہ اٹھو عبادت کر لو۔ اسی طرح اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عبادت کی رغبت دلاتے تھے، حتیٰ کہ شادی ہونے کے بعد بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کی نصیحت کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ چلیں کچھ سوچ رکھتے ہوئے اور اچھے جذبات کے ساتھ چھوٹے بچوں کو، یا وہ بچے جو اپنے گھر میں رہتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داریوں میں ہیں، ان کو تو نیکی کی دعوت دی ہی جاتی ہے، لیکن جو ہی بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی خاص طور پہ بیٹیاں، جب وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو پھر یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں رہی۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر باپ بیٹی کے گھر میں ہو اور بیٹی کے دوپٹے کو آگ لگے تو کیا باپ اٹھ کے نہیں بچائے گا؟ کیا یہ کہہ دے گا کیا میں نے تو اس کی شادی کر دی اور اس کا میاں جو ہے وہ خود ہی آ کے اس کو بچا لے گا؟ ایسا نہیں کرتا نا۔ تو بس پھر آخرت کی آگ تو اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بچانے کی کوشش ہر ممکن ہونی چاہیے۔ ہاں، گھر والوں سے بات کرنے کا انداز بہت غیر رسمی ہونا چاہیے۔ ایک جملہ نوٹ کیجئے گا، شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو، اور وہ جملہ کیا ہے کہ گھر والے تقریروں سے دین کی طرف نہیں آئیں گے، ان کو ہماری سپیچز نہیں چاہیے، ان کو ہماری طرف سے آرڈرز نہیں چاہیے، حکم نہیں چاہیے۔ ہاں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتے ہوئے، اپنے کردار کو اعلیٰ بناتے ہوئے خوبصورت طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے، وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ اے اللہ، تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وہاں بھی یہی لفظ آئے، مَرْضِيًّا، رزق سے ہے یہ لفظ، راضی ہونا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے کہ رب کو بندہ راضی کر سکے، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کو راضی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھے تو پھر وہ باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہی چیز پھر انسان کو فوکس کرتی ہے، اور وہ بعض اوقات اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو پھر ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں خلیل اللہ کا لقب تک پاتا ہے۔ کبھی بھی اس بات کی زیادہ فکر نہ کیا کریں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی توقعات بس اتنی ہے نا کہ شاید وہ مجھے تھوڑا سا فائدہ دے دیں، تھوڑا سا نقصان کر دیں، اور وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی فائدہ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے دیتا ہے، اور کوئی نقصان کرتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب بندے کی نظر رب کے خزانوں پہ رہتی ہے تو پھر وہ باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہمارے سامنے رہے، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، دل بوجھل نہیں رہتا۔ ایک رب کو راضی کر کے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، اور جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو پھر رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے انسان کو صرف باتیں نہیں، کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ نبی اسی لیے اتنے خوبصورت لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیلات سورت سواد میں آئیں گی، وہاں آپ ان کا ایک عجیب روپ دیکھیں گے۔ میں پڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسماعیل ایک جوان مرد ہے، کیونکہ گھر والوں کو تو نصیحت وہی کرتا ہے جو خود اتھارٹی رکھتا ہے، لیکن اگلی صورتوں میں آپ جا کے ان کو ایک بچے کے روپ میں دیکھیں گے، ایک بیٹے کے روپ میں۔ دونوں کو جمع کر لیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو انسان ایک روپ میں اچھا ہوتا ہے وہ دوسرے روپ میں بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا عموماً اچھا باپ ثابت ہوتا ہے۔ اب آگے ایک اور نبی کا قصہ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے۔ کون تھے یہ؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی ایک راست باز انسان اور نبی تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے؟ ان کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ آتا ہے، ایک تو یہی آیت، آیت نمبر 56 اور 57 سورت مریم کی، اور دوسرا مقام ہے سورت الانبیاء آیت نمبر 85 سے 86 کا، وَإِسْمَائِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اے نبی، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بعض لوگوں کے مطابق، کیونکہ یہ سارے واقعات ہمیں ہسٹری سے ہی مل سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ مصر کے کسی شہر میں پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بابل شہر میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں ہجرت کر کے مصر پہنچ گئے۔ اپنے دور کے لوگ ان کو ہرمس الحرامسا کہتے تھے، ہا سے، یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے. ہرموس کا معنی ہوتا ہے تجربے کار، مضبوط رائے والا. حضرت ادریس علیہ السلام بہت ابتدائی دور کے نبیوں میں سے تھے. آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی اوپر جا کے حضرت ادریس سے ملتا تھا. اور یہ جو بات ہے نا کہ ان کو ایک اوپر کے مکان پہ اٹھا لیا تھا، اس کے بارے میں کیا روایات ہوتی ہیں؟ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو چوتھے آسمان پر ان کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے الصلاۃ، اور حدیث نمبر 349. اسی طرح امام ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے میری موجودگی میں کعب احبار سے پوچھا. کعب احبار کون تھے؟ یہود کے علماء میں سے تھے، پھر مسلمان ہو گئے غالباً، مجھے اس پہ شور نہیں ہے، لیکن کعب احبار سے انہوں نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا. کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، کیا میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں گا؟ سبحان اللہ، اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام لوگوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہوگا. ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے. یعنی ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں. سبحان اللہ، فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا. چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے. اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی. ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں. ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو. میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کر سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو ایک بلند مقام عطا کیا. یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ تفسیر طبری ہے، عربی کی تفسیر ہے، جلد 9 صفحہ نمبر 121 پر ہے. تفسیر سورۃ مریم کی آیت 56 کے اندر، آپ خود بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ان کے بارے میں معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان آسمانوں پہ نکالی تھی. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کچھ بھی سوچ لے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں. اس نے ہر طرح کی مثالیں پیش کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، کوئی بڑی بات نہیں. ان کی روح وہاں جا کے لے لی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس اور الیاس دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، لیکن اس سے کوئی بہت ہمیں بحث نہیں ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قلم سے انہوں نے لکھا. امام ابن اسحاق ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی. یہ البدایہ نہایہ کی پہلی جلد کی پیج 92 پہ روایت موجود ہے. اس دور میں کتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں نا. پھر بھی دیکھیے کہ ان کو حرص تھی کہ میرے پاس نیکیوں کے لیے زیادہ لمبی عمر ہو. ہمارے دل میں ہے یہ حرص، کتنی خواہش کرتے ہیں. لمبی عمر تو واقعی چاہتے ہیں، پسند بھی آتی ہے، کون ہے جس کو اچھا نہ لگے زیادہ عرصہ جینا. لیکن اصل بات ہے کہ من طال عمرہ وخیر عملہ، بہترین وہ شخص ہے کہ جس کو لمبی عمر ملے اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں. سبحان اللہ. کہتے کہ انہوں نے بابل شہر میں تبلیغ کی تھی. آپ کی قوم ستارہ پرست تھی اور مظاہر پرستی، یعنی مظاہروں پہ یقین رکھتی تھی، ہر وہ چیز جو ظاہر ہو جاتی، جو چمکتی ہوئی دکھتی، اسی چیز کو وہ پوچھنے لگتے تھے. نجوم میں بھی ماہر تھے، یعنی علم ہندسا، حساب اور نجوم میں ماہر تھے. قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحے کا بنانا انہی کے دور میں شروع ہوا. آپ بلند پایا خطیب تھے اور ہرمس الحرامسا، جسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کا لقب انہوں نے پایا. آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا، مخالفت پر اتر آئے. آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے، اور جہاں پھر بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لائے، اور معراج کی رات پھر آپ کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کم و بیش انبیاء کرام کے حالات ایک سے ہی رہتے ہیں. ہجرت کا لفظ ضرور آپ کو ملے گا، مخالفت کا لفظ ضرور ملے گا، ستائے جانے کا لفظ ملے گا، ان کے صبر کا ذکر ملے گا، اور اس کے بعد اللہ کی مدد کی بات آتی ہے. جب مشن اللہ کا راستہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو چھان پھٹک کے دیکھ لیتا ہے. کھوٹے لوگ اللہ کے راستے پہ نہیں جا سکتے. انبیاء کرام اپنے دور کی چنی ہوئی شخصیات تھیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چننا تھا جنہوں نے آنے والی نسلوں کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیش کرتا تھا ان کی زندگیوں میں، تاکہ کسی کے دل میں اگر کچھ تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیے. من النبیین من ذریت آدم، من النبیین انبیاء کرام میں سے، من ذریت آدم جو آدم کی اولاد میں سے تھے، وممن حملنا مع نوح اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. یہاں سلسلہ نبوت کا اختصاص پیش کیا جا رہا ہے. حضرت نوح سے پہلے مبعوث ہوئے تو آپ ڈائریکٹ اولاد تھے آدم علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے اور اس سے سلسلہ نبوت چلتا رہا. ایسے لگتا ہے کہ ایک ٹرین ہے اور اس کی ایک بوگی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور آخری ڈبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب چل ایک ہی طرف رہے ہیں لیکن ٹائم پیریڈ فرق ہے. کبھی آپ نے بہت لمبی ٹرین دیکھی ہوگی، بعض دفعہ کئی کئی میل لمبی بھی ہوتی ہیں، تو ایک سرا کہاں ہوتا ہے لیکن دوسرا بہت پیچھے ہوتا ہے. یہی فرق ہے ایک نبی سے آخری نبی کے آنے تک. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانیت کو ہدایت کی طرف بلایا، دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی کہ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے، اجتبعینا چنے ہوئے لوگ تھے. کیسے چننے جاتے تھے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. اللہ اکبر، کون گرتا ہے سجدوں میں؟ کون روتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑائی کو سن کے پھر اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ پاتے تھے، روتے ہوئے. تو کیا انسان نماز میں رو سکتا ہے؟ کیا سجدے میں رو سکتا ہے؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں. بہت سارے لوگ اس پہ پریشان بھی رہتے ہیں. کچھ کو رونا بہت آتا ہے تو وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری نماز تو نہیں ٹوٹ جاتی کہ آنکھوں سے پانی چلا گیا، اور کچھ اور. تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر تو اللہ کی خشیت سے انسان روتا ہے، آخرت کو یاد کر کے روتا ہے، اور بالکل قدرتی طور پہ روتا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزمائے گا. لیکن اگر دکھاوے کے لیے، لوگوں کے اندر بڑا بننے کے لیے، کچھ شو آف کے لیے روتا ہے، یا صرف دنیا کے غموں سے روتا ہے، یا کوئی درد ہو رہا ہے جسم میں اور اسی درد کی وجہ سے رو رہا ہے، تو اللہ عالم، اصل رونا تو وہی ہے کہ جو بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے احساس سے رلا دے، گناہوں سے رلا دے.